الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے حوض کوثر پر قیامت کے دن کچھ گروہ آئیں گے جنہیں میں کثرت درود پاک کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ خلاق عالم جس کی قدرت کاملہ کا ادراک انسانی طاقت سے باہر ہے، عرش سے فرش تک جدھر نظر کیجئے اسی کی قدرت جلوہ گر ہے. اس نے اپنی مخلوقات میں انسان کے سر پر تاج کرامت و عزت رکھا اور اس کو مدنی اتباع بنایا کہ زندگی بسر کرنے میں یہ اپنے بنی نوع انسان کا محتاج ہے، کیونکہ انسانی ضروریات اتنی زائد اور ان کی تحصیل میں اتنی دشواریاں ہیں کہ ہر شخص اگر اپنی تمام ضروریات کو تنہا پورا کرنا چاہے غالباً عاجز ہو کر بیٹھ رہے گا اور اپنی زندگی کے ایام خوبی کے ساتھ گزار نہ سکے گا. اس حکیم مطلق نے انسانی جماعت کو مختلف شعبوں اور متعدد قسموں پر منقسم فرمایا کہ ہر ایک جماعت ایک ایک کام انجام دے اور سب کے مجموعہ سے ضروریات پوری ہوں. مثلا کوئی کھیتی کرتا ہے، کوئی کپڑا بنتا ہے، کوئی دستکاری کرتا ہے. جس طرح کھیتی کرنے والوں کو کپڑے کی ضرورت ہے، کپڑا بننے والوں کو غلہ کی حاجت ہے، نہ یہ اس سے مستغنی نہ وہ اس سے بے نیاز، بلکہ ہر ایک کو دوسرے کی طرف احتیاج. لہذا یہ ضرورت پیدا ہوئی کہ اس کی چیز اس کے پاس جائے اور اس کی چیز اس کے پاس آئے، تاکہ سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں اور کاموں میں دشواریاں بھی نہ ہوں. یہاں سے معاملات کا سلسلہ شروع ہوا، تجارت وغیرہ ہر قسم کے معاملات وجود میں آ گئے. اسلام چونکہ مکمل دین ہے اور انسانی زندگی کے ہر شعبہ پر اس کا حکم نافذ ہے، جہاں یہ عبادات کے طریقے بتاتا ہے، معاملات کے متعلق بھی پوری روشنی ڈالتا ہے، تاکہ زندگی کا کوئی شعبہ تشنا باقی نہ رہے اور مسلمان کسی عمل میں اسلام کے سوا دوسرے کا محتاج نہ رہے. جس طرح عبادات میں بعض صورتیں جائز ہیں اور بعض ناجائز ہیں، اسی طرح تحصیل مال کی بھی بعض صورتیں جائز ہیں اور بعض ناجائز ہیں، اور حلال روزی کی تحصیل اس پر موقوف کہ بندہ حلال و حرام کو جانے، جائز و ناجائز کو پہچانے اور جائز طریقوں پر عمل کرے اور ناجائز طریقوں سے دور بھاگے. قرآن مجید فرقان حمید میں ناجائز طور پر حاصل کرنے والے مال کی سخت ممانعت فرمائی گئی. چنانچہ ارشاد فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق مت کھاؤ. اور ایک دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال لحق نہ کھاؤ، ہاں اگر باہمی رضامندی سے تجارت ہو تو کوئی حرج نہیں. چنانچہ آج ہم تحصیل مال کی اس صورت کے بارے میں گفتگو کریں گے جسے شریعت مطہرہ نے نہ صرف ناجائز و حرام فرمایا اور اس کی سخت ممانعت فرمائی، بلکہ اس کے حاصل کرنے والوں کی مثال بیان فرما کر اس کی شدید مذمت اس انداز میں بیان فرمائی کہ لوگ اس کو سنیں اور پڑھیں اور دور بھاگیں، اور نہ صرف دور بھاگیں بلکہ اس سے نفرت کا اظہار بھی کریں. اور تحصیل مال کی وہ صورت کہ جسے شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا ہے وہ ہے سود، اور لغت میں ربا یا سود کے معنی زیادتی، بڑھوتری اور بلندی کے ہیں، اور سود کی تعریفیں مختلف کی گئیں۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے آسان الفاظ میں اس کی تفسیر اس انداز میں کی، آپ فرماتے ہیں عقد معاوضہ میں جب دونوں طرف مال ہو اور ایک طرف ایسی زیادتی کر دی جائے کہ جس کے مقابلے میں دوسری طرف کچھ بھی نہ ہو تو یہ سود ہے۔ چنانچہ سود کا لین دین کرنے والوں کی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءه موعظۃ من ربه فانتہا فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بے بھی تو سود ہی کی ماند ہے اور اللہ نے حلال کیا بے کو اور حرام کیا سود، تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا، اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے، اور جو اب ایسی حرکت کرے گا تو وہ دوزخی ہے، وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔ سورہ بقرہ میں اس سے پہلے چند آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مال کمانے اور رضائے الہی کے لیے خرچ کرنے کا بیان فرمایا، اور یہاں سے اسی مال کے ذریعے اللہ کا غضب اور جہنم کمانے والوں کا بیان فرمایا، اور اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور طبقہ سود خور لوگ ہیں، تو ان کی یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے شدید مذمت فرمائی۔ یعنی سود خور قیامت کے دن اس شخص کی طرح ہوگا جس کو شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو، تو چونکہ مثال بیان کرنے کا اصول یہ ہے کہ حقیر چیز کی مثال حقیر چیز سے دی جاتی ہے، تو سود حرام تھا، لینا حرام، کھانا حرام، اسی لیے سود خور کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے ایک پاگل سے دی۔ پس جب اللہ رب العزت قیامت کے دن لوگوں کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے جلدی جلدی نکلیں گے سوائے سود خوروں کے، وہ جب بھی کھڑے ہوں گے تو اپنے منہوں، پیٹھوں اور پہلوؤں کے بل گر پڑیں گے جیسے کوئی پاگل و دیوانہ شخص ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دنیا میں مکر و فریب اور خدا و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مخالفت مول لے کر حرام و سود سے پیٹ بھرتے رہے تو وہ ان کے پیٹوں میں بھرتا رہا، اور اس وقت اس قدر زیادہ ہو چکا ہوگا اس کے بوجھ سے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے بھی قابل نہ رہیں گے۔ پس جب بھی لوگوں کے ساتھ مل کر تیزی سے چلنا چاہیں گے تو اوندے منہ گر پڑیں گے اور دوبارہ پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ بھی ایک مسلمہ بات ہے کہ جب بھی وہ گریں گے تو ایک آگ انہیں میدان محشر کی جانب ہانکے گی، اور اس طرح بھی ان کے عذاب میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی ان پر دو بہت بڑے عذاب مسلط فرما دے گا، یعنی ایک عذاب تو ان کے چلنے میں بار بار گرنا، اور دوسرا آگ کی تپش اور لپیٹوں کا ان کو ہنکانا، یہاں تک کہ وہ میدان محشر میں پہنچیں گے تو اپنی لڑکڑاہٹ اور جنونی کیفیت کی بنا پر وہاں موجود تمام افراد کے درمیان سود خور ہونے کی حیثیت سے پہچانے جائیں گے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں سود خور قیامت کے دن ایسے مخبوط الحواس ہوں گے اور ایسے گرتے پڑتے ہوں گے جیسے دنیا میں وہ شخص جس پر بھوت سوار ہو، کیونکہ سود خور دنیا میں لوگوں کے لیے بھوت بنا ہوا تھا، ایک ہوا بنا ہوا تھا۔ آج کل سودی قرضہ دینے کا ابتدائی انداز تو بڑا مہذب ہوتا ہے، اچھے اچھے ناموں سے، خوش کن ترغیبات سے دیا جاتا ہے، لیکن کچھ ہی عرصہ بعد قرض دینے والوں کی خوش اخلاقی، ملن ساری اور چہرے کی مسکراہٹ سب رخصت ہو جاتی ہے اور اصل چہرہ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ جو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، گنڈے بھیج رہا ہوتا ہے، گھر کے باہر کھڑے ہو کر ذلیل و رسوا کر رہا ہوتا ہے، دکان مکان فیکٹری سب پر قبضہ کر کے، فقیر و کنگال اور محتاج و قلاش کر کے، ذلت و رسوائی کے ساتھ بے گھر اور بے زر کر رہا ہوتا ہے، تو یہ وہ چیز ہے جسے اسلام نے پہلے ہی بڑی شدت کے ساتھ حرام قرار دے دیا۔ تو سود سے بچنا فرض ہے کہ بڑے بڑے کارخانوں، فیکٹریوں، بنگلوں اور کوٹھیوں کے مالک اسی سودی چکر میں پس کر بالکل بھکاری اور فقیر بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ فیکٹریاں بک جاتی ہیں، بنگلے بک جاتے ہیں، کاروبار ختم ہو جاتے ہیں، کاریں بک جاتی ہیں، اور وہی لوگ کہ جن کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں ملازم اور نوکر ہوتے تھے، اور پھر سود خوری کی وجہ سے ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ یہی لوگ دوسروں کے پاس جا کر ملازمت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سود کی وہ لعنت ہے جس کی وجہ سے آدمی ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ آئیے چند ایک احادیث مبارکہ کی روشنی میں سود خوروں کے احوال سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، سود خور کو قیامت کے دن جنون کی حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے سود کھانے کے بارے میں سب اہل محشر جان لیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کھانے والا بروز قیامت دیوانوں کی طرح اپنے پہلوؤں کو گسیٹتا ہوا آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے شب معراج دیکھا کہ دو شخص مجھے ارض مقدس یعنی بیت المقدس لے گئے، پھر ہم آگے چل دیے یہاں تک کہ ہم خون کی ایک نہر پر پہنچے جس میں ایک شخص کھڑا تھا اور نہر کے کنارے پر دوسرا شخص کھڑا تھا۔ جب وہ نہر میں کھڑا شخص کنارے پر آتا تو کنارے پر موجود شخص ایک پتھر اٹھا کر اس نہر میں چلنے والے شخص پر مارتا اور پھر یہ شخص وہیں پر جا کر کھڑا ہو جاتا۔ حضور فرماتے ہیں، میں نے پوچھا یہ نہر میں کون ہے؟ جواب ملا، یہ سود کھانے والا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کا گناہ 73 درجے ہے، اور ایک روایت میں فرمایا کہ سود کا گناہ 70 درجے ہے، اور ان میں سب سے کم یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ سود خوری کی کتنی نحوستیں ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بے بھی تو سود ہی کی مانند ہے، اور اللہ نے حلال کیا بے کو اور حرام کیا سود کو۔ آیت کے اس حصے میں سود خوروں کا وہ شبہ بیان کیا جا رہا ہے جو زمانے اسلام سے پہلے سے لے کر آج تک چلا ہی آ رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ تجارت اور سود میں کیا فرق ہے، دونوں ایک جیسے ہی تو ہیں۔ تجارت میں کوئی سامان دے کر نفع حاصل کیا جاتا ہے، اور سود میں رقم دے کر نفع حاصل کیا جاتا ہے۔ تو ان کے اس شدید عذاب کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سود کو بے کی طرح حلال جانا، اور اس غلط اعتقاد کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے خیال کیا کہ جس طرح وہ کوئی چیز 10 درہم میں خرید کر 11 درہم میں آگے بیچ دیتے ہیں، خواہ ادھار بیچیں یا نقد بیچیں، اسی طرح 10 درہم کی 11 درہم کے عوض ادھار یا نقد بے بھی جائز ہوگی۔ انہوں نے یہ قیاس کیا جو کہ غلط تھا، کیونکہ عقلاً جب جانبین راضی ہوں تو ان دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں، لیکن وہ اس بات سے غافل ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے کچھ حدود مقرر فرمائی ہیں اور ہمیں ان سے تجاوز کرنے سے منع فرما دیا، پس ہم پر لازم ہے کہ ہم ان حدود کی پاسداری کریں اور انہیں اپنی رائے اور عقل کے ترازو پر نہ پرکھیں، یعنی انہیں ماپے نہ، ہم اپنی عقل کو استعمال نہ کریں یہاں، بلکہ یہ دیکھیں رب ذوالجلال نے کیا ارشاد فرمایا ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اگرچہ وہ ہماری عقل میں نہیں آتا۔ سود کا انجام کمی اور خسارے پر ہی ہوا کرتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تبارک و تعالی ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرہ بڑا گناہگار۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی سود خوروں کے معاملے کو ان کے مقصود کے برعکس ملیا میٹ کر دیتا ہے اور سود خور کو برکت سے محروم کر دیتا ہے، چونکہ انہوں نے اللہ تعالی کی ناراضگی اور غضب کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مال کی زیادتی کو ترجیح دی، پس وہ نہ صرف اس زیادتی بلکہ اصل مال کو بھی ختم کر دے گا، یہاں تک کہ ان کا انجام انتہائی فقر ہو جائے گا، جیسا کہ اکثر سود خوروں کا مشاہدہ بھی کیا گیا ہے۔ اگر فرض کر لیں کہ وہ اسی دھوکہ میں مبتلا ہو کر اس دار فانی سے چل بسا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے وارثوں کے ہاتھوں اس کا مال تباہ و برباد فرما دے گا، پس تھوڑی ہی مدت کے بعد انتہائی فقر اور ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بظاہر سود اگرچہ زیادہ ہی ہو، آخر کار اس کا انجام کمی پر ہوا کرتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو دنیا میں تھا اور آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، سود خور کا اللہ تبارک و تعالی نہ صدقہ قبول فرماتا ہے، نہ جہاد، نہ حج، نہ صلہ رحمی، اس کے علاوہ وہ مرے گا تو اپنا سب مال و اسباب پیچھے چھوڑ جائے گا، لہذا اس کے سبب اس پر اپنا اور اپنے پیروکاروں کا بھی وبال اور عذاب علیم ہوگا۔ اسی لیے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو مصیبتیں ایسی ہیں کہ کوئی بھی ان کی مثل سے دوچار نہ ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ تمام کا تمام مال دنیا میں ہی چھوڑ جانا، اور دوسری یہ ہے کہ پھر اس چھوڑے ہوئے مال پر اللہ کی بارگاہ میں سزا بھی پانا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں فرمایا، اغنیا جنت میں فقراء سے 500 سال بعد داخل ہوں گے، تو جب مال حلال کی وجہ سے اغنیا کی یہ حالت ہوگی تو جن کا کاروبار ہی حرام ہو ان کا کیا حال ہوگا؟ المختصر یہ کہ یہ سب وہ ہلاکتیں اور بربادیاں اور نقصان، گھاٹے اور ذلتیں ہیں جن کا سامنا سود خور کو کرنا ہی پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سود خوروں کے ذکر سے پہلے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا، پھر اس کے بعد سود خوروں کی مثال بیان فرمائی، اور پھر ان دونوں کو جمع کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے، یعنی فرشتہ دنیا میں اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے صدقات کی زیادتی کا سوال کرتا ہے کہ وہ اس خرچ کرنے والے کو اچھا نعم البدل عطا فرمائے۔ جیسا کہ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں ایک فرشتہ یہ نہ پکارتا ہو، اے اللہ اس خرچ کرنے والے کو اچھا نعم البدل عطا فرما۔ صدقہ اور سود دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، غور کیجئے کہ صدقہ بھی ضرورت مند کو دیا جاتا ہے اور سود بھی ضرورت مند ہی لیتا ہے، لیکن باہم دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جیسا کہ علماء کرام فرماتے ہیں، صدقہ میں انسان کسی ظاہری اور دنیاوی معاوضہ کے بغیر کسی ضرورت مند کو اپنے مال میں سے کچھ دیتا ہے اور اپنا مال کم کر لیتا ہے، جبکہ سود میں انسان ضرورت مند کو قرض دے کر ایک مدت معینہ کے بعد اس سے اصل رقم سے ایک معین زیادتی کو وصول کرتا ہے اور اپنا مال بڑھا لیتا ہے۔ صدقہ دینے والا بلا معاوضہ اپنا مال دیتا ہے، اور سود کھانے والا بلا معاوضہ دوسرے کا مال لے لیتا ہے۔ صدقہ دینے والے کے مال میں اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرماتا ہے، اور سود کھانے والے کی برکت کو مٹا دیتا ہے۔ صدقہ کا باعث، صدقہ کا سبب خدا ترسی اور ہمدردی ہے، اور سود کا محرک خدا سے بے خوفی اور خود غرضی ہے۔ صدقہ دینے والا مشکلات میں مبتلا لوگوں کو سہارا دیتا ہے، اور سود کھانے والا مصیبت کے مارے لوگوں کی رگوں سے خون کو نچوڑ لیتا ہے۔ یوں سود کھانا صدقہ دینے کی مکمل ضد ہے، اور ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے بعد کفر کا ذکر فرمایا، نور کے بعد ظلمت کا ذکر فرمایا، اور جنت کے بعد دوزخ کا ذکر فرمایا، اور یہاں پر صدقہ کے بعد سود کا ذکر فرمایا۔ سود سے باز نہ آنے والا اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے والا ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود، اگر مسلمان ہو، پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا۔ یعنی اگر تم ایمان والے ہو تو سودی کاروبار سے باز آ جاؤ، اور اگر اس سے نہ رکے تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اعلان جنگ کر دو، اور جس نے بھی ایسا کیا تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سود کو حرام فرمانے میں بہت سی حکمتیں ہیں، ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ سود میں جو زیادتی لی جاتی ہے وہ مالی معاوضے والی چیزوں میں بغیر کسی عوض کے مال لیا جاتا ہے، اور یہ سری ناانصافی ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کسی کو مال دیا اور اس مال سے اسے نفع ہوتا ہے اور اس کے عوض وہ ہمیں نفع دیتا ہے، لیکن کسی کو روپے دیے اور اس کے اوپر نفع لیا تو یہ قرض ہے، اور قرض تبرع ہوتا ہے، اور تبرع کے اوپر نفع نہیں لیا جا سکتا، بلکہ اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کل قرض جر منفعتا فہو ربا، کہ ہر وہ قرض کے جو نفع لائے وہ سود ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ سود کا رواج تجارتوں کو خراب کرتا ہے، کہ سود خور کو بغیر کسی محنت کے مال کا حاصل ہونا تجارت کی مشقتوں اور خطروں سے کہیں زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے، اور تجارتوں کی کمی انسانی معاشرت کو ضرر پہنچاتی ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ سود کے رواج سے باہمی محبت کے سلوک کو نقصان پہنچتا ہے، کہ جب آدمی سود کا عادی ہو گیا تو وہ کسی کو قرض حسن سے امداد پہنچانا گوارا نہیں کرتا۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ سود سے انسان کی طبیعت میں درندوں سے زیادہ بے رحمی پیدا ہوتی ہے، اور سود خور اپنے مقروض کی تباہی و بربادی کا خواہش مند رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سود میں اور بڑے بڑے نقصان ہیں، اور شریعت کی سود سے ممانعت عین حکمت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود دینے والے، سود لینے والے، اس کے کاغذات، اس کے ڈاکومنٹس کو تیار کرنے والے اور گواہوں پر لعنت فرمائی، اور فرمایا کہ وہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں کہ ہمیں آج کے اس سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کردہ سود خوروں کی مثال سے اور ان احادیث طیبہ سے کیا سبق ملتا ہے۔ سود خور کو قیامت کے دن پاگلوں کی حالت میں اٹھایا جائے گا، کہ اس کے سود کھانے کے بارے میں سب اہل محشر اس کیفیت سے اسے پہچان لیں گے۔ سود خوری گناہ کبیرہ ہے، اور یہ ان گناہوں میں سے ہے جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ سود خوری ہلاکت کرنے والے گناہوں میں سے ہے، لہذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ سود خور کا نہ صدقہ قبول کیا جاتا ہے، نہ اس کا حج قبول کیا جاتا ہے، نہ اس کا جہاد قبول کیا جاتا ہے، اور نہ ہی اس کی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی قبول کی جاتی ہے۔ سود خوری سے باز نہ آنے والا گویا کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے والا ہے۔ اور یاد رہے کہ سابقہ حدیث مبارکہ سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ نہ صرف سود کھانے والا گناہگار ہے، بلکہ کھلانے والا بھی گناہگار ہے، اور اس پر گواہ بننے والا بھی گناہگار ہے، اس میں کسی بھی طرح سے کوشش کرنے والا، اس پر مددگار، تمام کے تمام فاسق ہیں، گناہگار ہیں، اور اس میں کسی بھی قسم کا دخل کبیرہ گناہ ہے، اور یہ سب کے سب گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سود خوری کی نحوست سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایمان ہے قول مصطفی، ایمان ہے قول مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی۔